الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. ہم لوگ بات کر رہے تھے ولایت کے حوالے سے، اگر آپ کو یاد ہو تو پچھلی دفعہ ہم نے جو بات کی تھی وہ یہ تھی کہ ولایت خدا کا فائدہ کیا ہے، یا ولایت خدا کے اثرات زندگی میں کیا کیا نمودار ہونے چاہیے. اگر کسی کو یاد ہو تو دہرائیں جو تین چار باتیں میں نے عرض کی تھیں، ولایت خدا کا فائدہ کیا ہے. سورہ مریم کی 58 تھی، 58، جس میں کہ ہدینا واجتبینا، اور یہ میں نے عرض کیا تھا کہ یہ ٹاپ لیول کے لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے ولایت سے، یعنی خدا کی براہ راست ہدایت اور انتخاب، یعنی کہ جو اوپر کے معیار کے افراد ہوتے ہیں کہ جو ولایت میں بلند درجہ رکھتے ہیں جیسے انبیاء اور اولیاء اور ائمہ علیہ السلام، تو انہیں خدا کی طرف سے خصوصی ہدایت، ہدینا، ہم نے ہدایت کی، نہ کہ کسی اور رستے سے، ہم نے ہدایت کی. واجتبینا، اور ہم نے ان کو مجتبا یعنی منتخب کیا. یہ حقیقی فائدہ ہے ولایت کا جو حاصل ہونا چاہیے، کہ جو خدا نے انبیاء علیہ السلام کے لیے قرآن کریم میں ذکر کیا. دوسرا فائدہ تھا کہ جو ایمان لائے اور عمل صالح کیے، یہ شاید 98 ہے یہ سورہ مریم، تو خدا کیا سیجعل لہم الرحمن ودا، یعنی جو لوگ مومنین، اب مومنین کے لیے کیا فائدہ ہے کہ جو ایمان اور عمل صالح کے منزل تک پہنچتے ہیں، ان کے لیے خدا کیا قرار دیتا ہے، ان کے لیے مودت قرار دیتا ہے رحمان، یعنی یہ حقیقی محبت ہے کہ جو لوگوں کے دلوں میں، ورنہ لوگ ایسے ہی ایک دوسرے سے بات کرتے رہتے ہیں کہ ہم آپ کو بہت چاہتے ہیں، بہت خیال رکھتے ہیں، لیکن جب وقت آتا ہے تو کوئی کسی کا خیال رکھنے والا نہیں ہوتا. لیکن یہ حقیقی محبت ہے جو خدا اس کے لیے ڈالتا ہے، مومن جو عمل صالح کرنے والا. ایک یہ چیز کہ یہ ولایت کا عمومی فائدہ ہے ان مومنین کے لیے جن کا ایمان عمل صالح کے ساتھ ہے فقط، مطلب کمزور ایمان یا زبانی ایمان نہیں. تیسری بات ہم نے عرض کی تھی کہ ہم جو سب سے زیادہ پریشان رہتے ہیں جس چیز کی طرف سے، وہ یہ کہ ہم اپنے دشمن پر کیسے قابو پائیں، اجتماعی اعتبار سے کیسے کامیاب ہوں، دشمن ہمارے سامنے کیا کریں. تو اس میں دو پرابلمس ہمارے لیے مینلی درپیش ہوتی ہیں. ایک تو یہ کہ اندرونی افتراق اور انتشار، اندر کی لڑائی جھگڑا، جو ہمیں کامیاب نہیں ہونے دیتا، اور دوسرا دشمن کا ہمارے مقابلے میں بہت زیادہ طاقتور ہونا ظاہری اور مادی وسائل کے اعتبار سے. تو وہاں پر میں نے دو آیتیں آپ کو پڑھ کے سنائی تھیں، ایک سورہ آل عمران کی تھی 102-103، جس میں خدا یہ کہہ رہا ہے کہ اے ایمان والو، تقوی اختیار کرو جیسا کہ تقوی کا حق ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، یہ 102 ہیں. اور آیت نمبر 103 میں خدا نے یہ بتایا کہ ہم تم کو کیا کر رہے ہیں، یعنی ہم نے تمہارے درمیان اتحاد، تمہارے جھگڑے کو، تمہارے انتشار کو اتحاد میں تبدیل کر دیا، اور تم اپنی لڑائی جھگڑے کی وجہ سے اس جگہ تک پہنچ چکے تھے کہ گویا آگ کے گڑھے کے کنارے تھے. وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، حفرہ یعنی گڑھا، آگ کے گڑھے کے کنارے تم پہنچ گئے تھے، یعنی یہ آپس کی جو لڑائی جھگڑا ہے، یہ ملت کو، قوم کو آگ کے گڑھے میں گرانے والی چیز ہے. تو ہم نے اس چیز کو ختم کیا. وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ وَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، تو ہم نے قلوب میں تعلیف پیدا کی، اور اس کی نعمت کے ذریعے سے تم کیا ہو گئے، بھائی بھائی ہو گئے. تو خدا کہہ رہا ہے یہ کام ہم نے کیا ہے، اس چیز کو کہ یہ جھگڑوں کو، فساد کو ختم کر کے دلوں کو باہم ملانا، بھائی بھائی بنا دینا، یہ کام کس نے کیا، ہم نے کیا. لیکن پری ریکوزٹ کیا ہے، ایمان اور تقوی. कोशिश करो कि जैसा मुत्तकी होना चाहिए वैसे बन जाओ, हम तुम्हारे दरमियान तुम्हारे इफ्तराक और इंतशार को ख़त्म करेंगे। और उसके बाद आखिर में मैंने पढ़ी थी सूरह हशर की पहली आयत कि सब्बह लिल्लाह मा फिस समावाति वल अर्ज़, और इस तरीके से कि जिसमें तस्बीह का ज़िक्र है। और फिर उसके बाद खुदा ने कहा कि हमने अव्वलिल हशर पहली दफ़ा अहले किताब के ऊपर तुमको फतह इनायत की, और तुम्हारा गुमान भी ना था कि वो अपने घरों से निकाले जाएंगे, और उन्होंने ये सोचा भी नहीं था कि वो मतलब किस तरीके से शिकस्त खाएंगे। तो चाहे दुश्मन वसाइल के एतबार से कई गुना ताकतवर हो, कोई भी मसला हो, हर चीज़ के सलूशन क्या है, खुदा की विलायत है। लेकिन खुदा की विलायत की अपने अपने मवारद हैं, यानी अपने अपने इंस्टेंसेस हैं कि एक जगह खुदा कहता है ईमान और अमल सालेह, ईमान और अमल सालेह के ज़रिए से विलायत खुदा में हो। एक जगह कहता है ईमान और तकवा, इसके ज़रिए से मेरी विलायत को हासिल करो, क्या फ़ायदा होगा, इफ्तराक और इंतशार ख़त्म हो जाएगा। तीसरी जगह कहता है कि तस्बीह और ज़िक्र के ज़रिए से मेरी विलायत के साए में आओ, फ़ायदा क्या होगा, अपने से कई गुना ज़्यादा ताकतवर दुश्मन पर हम तुमको गलबा देंगे। और ये तमाम की तमाम चीज़ें खुदा फरमा रहे हैं कि ये हम कर रहे हैं, ठीक है, यानी कि हम ये काम करते हैं। और उसके बाद तुम्हें ये तौफीक नसीब होती है कि तुम जाकर मतलब उसको आगे ले अव्वलिल हशर पहली दफ़ा तुमको ओपनिंग बना के हमने दी, उसके बाद तुम्हारी काबिलियत और लियाकत पर मुनासिर है कि कितना डेवलप करते हो। यानी जैसे बदर में तुम्हारे पास कुछ नहीं था, वहाँ पर पूरा का पूरा काम हमने कर दिया तुम्हारे लिए, उसके बाद अब तुम्हारे पास वसाइल हमने तुमको दे दिए, कुव्वत अफरादी और मादी दे दी, अब तुम डेवलप करो, ठीक है। ये निज़ाम, इसमें एक आयत और मैं ऐड कर देता हूँ ताकि पांचवी कड़ी भी पूरी हो जाए इसकी, और फिर इंशाल्लाह उसके बाद हम आज बात करेंगे किस पर विलायत मासूम के हवाले से एक झलक कि, यानी पहले मैं इस तरीके से बात करना चाह रहा हूँ कि विलायत खुदा, विलायत मासूम, और फिर विलायत मोमिनीन और इंसान, ठीक है। इन्हें इस तरीके से हम इस विलायत की गुफ्तगू को कुछ अहाता करने की कोशिश करेंगे। ये आयत है सूरह फतह की, सूरह फतह नंबर 48 है, आयत का नंबर 4 है, कि ये ज़बरदस्त फ़ायदा है विलायत खुदा का। वल्लज़ी अनज़ला सकीनता फ़ी क़ुलूबिल मुमिनीन, कि जब सुलह हुदैबिया और इस क़स्म के मकामात थे कि इब्तिदा में कि जब मुसलमानों पर खौफ ही खौफ का आलम था और यलगार थी और मादी एतबार से मुसलमान कमज़ोर थे, तो अब आप देखें कि खुदा किस किस तरीके से मदद करता है। असल मदद के पैरामीटर्स के अलग है, यानी वो नहीं है जिस जो हम सोच रहे होते हैं। यानी हमारे लिए जब भी हम मदद मांगते हैं तो हम चाहते हैं बहुत सारे वसाइल हमारे पास आ जाएं, बहुत सारा असलहा आ जाए हमारे पास। किसी भी जगह खुदा ने इस तरीके से मदद नहीं की है, यानी इन तमाम आयतों के पढ़ने का। और वहाँ पर जो आखिरी आयत हमने पढ़ी थी सूरह हशर की, वहाँ खुदा ने कई गुना ताकतवर दुश्मन के मुकाबले में किस चीज़ से मदद की थी, रोब्स
ज़्यादा नज़र आ रहे थे।
नहीं नहीं, वो जो सूरह हशर की आयत थी कि जो कई गुना ज़्यादा ताकतवर दुश्मन था यानी अहले किताब में से, और जो मैंने एक जुमला भी पढ़ के सुनाया था कि इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया था अना मंसूरुम बिर्रौब। तो आप देखें खुदा किस तरीके से मदद करता है, आपस के इफ्तराक और इंतशार को ख़त्म करने के लिए बाहमी मोहब्बत दिलों में पैदा करता है, ज़्यादा ताकतवर दुश्मन को के ऊपर फतह देने के लिए उनके अंदर हमारा रोब डालता है। ये ना असल कामयाबी कि वो इतने वसाइल अपने हाथों में रखने के बावजूद उनकी हिम्मत नहीं पैदा हो पाती कि आपके मुकाबले में खड़े हों। यानी इससे ये खुद हमारी बेईमानी, बेईमानी में उस सेंस में कह रहा हूं कि यानी बेमारिफती की दलील है कि हम जब खुदा से मदद मांगते हैं तो इन सारी चीज़ों को नहीं देख रहे कि खुदा मदद करता कैसे। हम कह रहे हैं हमारे पास असलहा नहीं है, हमारे पास ताकत नहीं। इस तरीके से खुदा ने कब किसकी मदद की है, यानी कोई भी कौम जो पूरी तारीख़ है जिसमें जो इलाही इमदाद आई है वो इस तरीके से आई नहीं है। कि उसके हाथ में बहुत ज़्यादा असलहा आ जाए या उसके हाथ में बहुत ज़्यादा मादी वस्तु, वो आप डेवलप कर लीजिए, बात की बात है। लेकिन मदद खुदा के मेन इंग्रेडिएंट्स ये नहीं है। तो तीसरा अहम तरीन जुज़ क्या है, अंसुर क्या है मदद इलाही का? सकीनतुन फिल कुलूब, कि अल्लाह वो है कि जिसने अनजला सकीनता, इस जुमले पे गौर कीजिएगा, ये बहुत ज़बरदस्त है, अनजला सकीनता, नाजिल किया सकीना को, कहाँ नाजिल किया? फ़ी कुलूबिल मोमिनीन। यानी ये तमाम बातें क्या हैं कि ये तुम खुद नहीं पैदा कर सकते, ये सब का सब जो तुम, जिसने तुमको कामयाब बनाया, जिसने सदर इस्लाम में मुसलमानों को गलबा अता किया, वो ये चीज़ें थी, और ये सब का सब अतिया इलाही है। हुवल्लज़ी, वो खुदा वो है, अनज़ला सकीनता, जो सकीना को नाजिल करता है, फ़ी क़ुलूबिल मोमिनीन, क्यों? लियज़दादू ईमानम मा ईमानहिम। ये भी बड़ा बेहतरीन उस टुकड़ा है, लियज़दादू, ताकि ज़्यादती करे, इजाफा करे, ऐड करे, क्या? ईमान, ईमान में ज़्यादती करे, मा ईमानहिम, उनके ईमान के साथ। इन्हें इसका मतलब है, पहला ईमान किसकी तरफ से आ रहा है? मोमिन की तरफ से आ रहा है, ठीक है। ईमान ईमानहिम, यहाँ पर ईमान की निस्बत किससे दी जा रही है? उनकी तरफ दी जा रही है, उनका ईमान। लेकिन जब खुदा ने देखा कि उनका ईमान सच्चा है, तो उनके दिलों में सकीना को नाजिल किया, ताकि जो ईमान उन्होंने खुद से हासिल किया है उसमें इजाफा हो और उनका ईमान तरक्की करे। तो ईमान में तरक्की कैसे होती है? सकीना के ज़रिए से होती है, सुकून, मोमिन पुरसकून होता है। और अभी इंशाल्लाह मैं गुफ्तगू को आगे बढ़ाऊँगा तो ये चीज़ें और सामने। वलिल्लाहि जुनूदुस समावाति वल अर्द, तुम किस चीज़ से परेशान हो, किसके मुकाबले में परेशान हो? आसमानों और ज़मीन के लश्कर वलिल्लाह, अल्लाह के लिए हैं। जिस तरीके से अगर तुम अपनी एबिलिटी और कैपेबिलिटी को साबित करोगे खुदा की बारगाह में, अपने अखलास को साबित करोगे, कि तमाम के तमाम लश्कर खुदा के हैं। यानी जैसे मिसाल के तौर पर हमने खुद अपनी आंखों से एक चीज़ देखी, जो तबस का वाक़या जो हुआ, भाई इसी की मिसाल है। वलिल्लाह है जुनूद समावाते, वो तुम ले आओ, कर लो प्लानिंग, जितना दिल चाहे प्लानिंग करो, जितना दिल चाहे बेहतरीन सोफिस्टिकेटेड हथियार लेकर आओ, आसमानों और ज़मीन के लश्कर खुदा के लिए। अगर तुम खुदा के लिए ज़िंदगी बसर करते हो, कामयाबी नाकामी का कोई सवाल नहीं है। यानी ये तसल्ली उसके बाद है, ठीक है। एक मोमिनीन से जो बात की गई कि खुदा तुम्हारे कुलूब में सकीना को नाजिल करता है, ताकि जो तुमने तुम्हारा ईमान है उसमें मज़ीद इजाफा हो, और इसके बाद भी पुरसकून रहो। खारजी मामलात, यानी हो सकता है कि हम ये समझें कि ये दाखिली मामलात की बात है, खारजी मामलात बेचैन करने वाले हैं। खुदा कह रहे हैं खारिज में तमाम के तमाम लश्कर मेरे हैं। ये फिरौन और नमरूद जो इस जैसे लोग जो इस पर कब्ज़ा करके बैठे हुए हैं, ये लश्कर खुदा के मालिक नहीं हैं। इन्हें मिसाल के तौर पर ये जिस हवा में अपने जहाज़ों को उड़ाते हैं, वो हवा मेरे हुक्म से चलती है। जिस पानी में अपने शिप्स को लेकर आते हैं, वो पानी मेरे हुक्म से रवा होता है। तो पुरसकून रहो। वलिल्लाही जुनूदुस समावात, जुंद भी नहीं है, जुंद कहते हैं लश्कर को, जुनूद यानी लश्कर की प्लूरल, बहुत सारे लश्कर। तो यानी आसमानों और ज़मीन में बहुत सारे लश्कर हैं, बहुत सारी अफवाज हैं, वह सब खुदा की हैं। वकान अल्लाहु अलीमन हकीमा, और इल्म और हिकमत खुदा के लिए, अलीम और हकीम। और इस पूरे निज़ाम का मकसद क्या है? एक टुकड़ा और आगे पढ़ के फिर मैं आगे चलूँ। इसका मकसद क्या है? लियुदखिलल, लाम आम तौर से लाम गायत होता है, गायत मतलब कि एक पर्पज़ को शो कर रहा होता है। ये हमने क्यों किया, काम किया कि मोमिनीन के दिल में सकीना को नाजिल किया, मोमिनीन के ईमान में ज़्यादती की, मोमिनीन की खिदमत के लिए आसमानों और ज़मीन के लश्करों को मुकर्रर किया। क्यों किया हमने ये काम? لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ. الٹیمیٹ پرپس کیا ہے؟ اور انشاءاللہ آج مجھے موقع ملا تو میں اس چیز کی بات کروں گا جو پچھلی دفعہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ تکاثر سے کوثر کی طرف، کہ خدا مؤمنین کو ابدی اور دائمی گھر اور نعمتیں دینا چاہتا ہے، نہ کہ فانی اور خراب ہو جانے والی لذتیں اور نعمتیں. تو ان سب کا مقصد کیا ہے؟ لِيُدْخِلَ، تاکہ وہ داخل کرے. لے لام یہاں پر غایت یعنی پرپز، فار دس پرپز. کیا پرپز؟ يُدْخِلَ، کہ وہ داخل کرے. المؤمنین والمؤمنات، مؤمنین اور مؤمنات کو، جنات تجری من تحتها الانہار، ان باغات میں کہ جن کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہیں، خالدین فیہا، کہ وہ نعمتیں مؤمنین اور مؤمنات کو عطا کرے جو ہمیشہ باقی رہنے والی ہیں. خالدین فیہا، کہ وہ نعمتوں میں ہمیشہ رہیں. وَيُكَفِّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، اور ان سے ان کی برائیوں کو ختم کر دے. یعنی یہ جنگ کی سختی کیوں ہے، دنیا کی سختی کیوں ہے، پریشانی کیوں ہے زندگی کی؟ تاکہ مؤمنین اور مؤمنات سے ان کی برائیاں دور ہو جائیں. ٹھیک ہے، یہ پرپز ہے، یہ ولایت خدا ہے. یعنی کہ اگر ایسی زندگی ہماری گزر رہی ہے تو الحمدللہ، کہ قلب میں سکون ہے، قلب کے اندر سکون ہے، اضطراب و بے چینی نہیں ہے، اور ہمیں یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نظام خدا ہم کو اس طریقے سے ڈیل کرتا ہے کہ میری برائیاں کم ہوں، میرا ایمان بڑھے. ہر شخص کو پتہ یہ بات کیسا ہو رہا ہے، میرے ساتھ یہ نہیں ہو رہا، یعنی میری خرابیاں کم ہو رہی ہیں، کہ زندگی کا نقشہ خدا ایسا بناتا ہے مؤمنین و مؤمنات کے لیے کہ ان کی برائیاں کم ہوتی رہیں. برائیاں کم ہونے کے لیے طریقے بہت ہیں، کسی کی ظاہری علمی تربیت سے کوئی اپنی برائیاں کم کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے، کسی کی عملی تربیت کرنی پڑتی ہے، کسی کو سختی میں ڈالنا پڑتا ہے، کسی کو کسی اور رستے پہ چلانا پڑتا ہے، لیکن یہ اصول ہے. تو یہ نا لا، خدا نے بتا دیا کہ ہم مومنین کے ساتھ کیا کرتے ہیں، ہمارا الٹیمیٹ پرپز یہ ہے کہ انہیں ایسی جنتوں میں داخل کریں جو ہمیشہ، جس میں وہ ہمیشہ رہیں، ایسی نعمتیں عطا کریں کہ جو ان سے کبھی ختم نہ ہو. اور یہ کب ہوگا؟ کہ ان کی برائیاں ختم ہوتی جائیں، ایمان میں زیادتی ہوتی جائے. یہ ولایت خدا، ٹھیک ہے، یعنی یہ ولایت خدا کا نقشہ ہے سر، کہ اگر ہم اس ولایت خدا کے سائے میں ہیں تو زندگی کو ایسا ہونا چاہیے. تو یہ پانچ آیتیں انشاءاللہ یاد رکھیے گا. جیسے میں نے کہا کہ ایک بہت تھوڑا سا گوشہ ہے کہ جو ہم آپ کے سامنے اوپن کر پا رہے ہیں ولایت کے حوالے سے، یعنی کہیں سے بھی یہ نہ سمجھا جائے کہ یہ ولایت کے مضمون کا احاطہ ہو رہا ہے، یا ایک گوشہ آئے گا، ایک بات سمجھ میں آ جائے کہ ولایت ہے کیا. تو پہلی سیڑھی ہمارے سامنے کلیئر ہو گئی الحمدللہ، کہ ولایت یعنی تقرب، حقیقتاً ولایت کا مطلب، یعنی اگر آپ کو ایبسولیوٹ سینس میں ولایت کا مطلب لینا ہے تو ایبسولیوٹ سینس میں ولایت کا مطلب ہے خدا سے تقرب. خدا سے تقرب میں ایک کام ہمیں کرنا ہے، ایک ذمہ داری ہماری ہے، ایک رسپانس خدا کی طرف سے آئے گا. اس کے حوالے سے میں نے یہ پانچ آیتیں آپ کے سامنے پڑھی، ٹھیک ہے. اگر ہم با اخلاص یعنی اپنے کو خالص کر لیں گے تو وہ چیز ملے گی، پہلی ہدایت اور انتخاب الہی. اگر ایمان اور عمل صالح کی منزل پر آئیں گے، خدا کی طرف سے محبت نصیب ہوگی، جو خدا انسانوں کے، بلکہ پھر یہ شاید میں غلط کہہ رہا ہوں، انسانوں نہیں، تمام مخلوقات کے، کیونکہ یہاں پر خدا یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم انسانوں میں محبت قرار دیں گے. سَيَجْعَلَ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا، کہ رحمان ان کے لیے مودت قرار دے گا، چاہے بظاہر انسان ہو، ملائکہ ہوں، کوئی بھی ہو. اگر ہماری طرف سے ایمان اور تقویٰ ہے تو انشاءاللہ خدا ہماری انٹرنل پرابلمس کو سالو کرے گا. اگر ہم اپنے ایمان کے ساتھ تسبیح اور تذکر کو رکھے ہوئے، یعنی یاد خدا کو فراموش نہیں کرتے، تسبیح خدا ہماری سنت ہے، खुदा हमें कई गुना ज़्यादा ताकतवर दुश्मनों पर इस तरीके से फ़तह इनायत करेगा कि हमारा गुमान भी नहीं होगा। और अगर हम ईमान के रास्ते पर हैं तो मोमिनीन के साथ जो खुदा का रवैया है कि उनकी ज़िंदगी को ऐसा बनाएं कि उसमें से बुराइयां कम होती जाएं, उनके दिलों में सुकून और इत्मीनान आए और उनका ईमान इजाफा होता जाए, ठीक है, ये एब्सोल्यूट सेंस में विलायत का माना और उसका फ़ायदा है। वॉट वी हैव टू डू टू बिकम वली ये खुदा, ये बात भी इसमें कवर हो गई। और जब हम विलायत खुदा की तरफ बढ़ेंगे इन रस्तों से तो खुदा की तरफ से जवाब क्या आएगा, क्लियर, ये ओवरऑल विलायत खुदा। अच्छा, अब इसी का दूसरा पहलू कि मैं चाह रहा था कि कुछ रिवायतें इंशाल्लाह आपको सुनाऊं कि जिससे, यानी कि बातें हम कर चुके हैं और आपको पता भी होंगी काफ़ी, लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम पुरानी बात को किसी दूसरे एंगल से देखते हैं तो विज़न ज़रा, परसेप्शन थोड़ा सा बदल जाता है। यानी अब मैं ये कह रहा हूँ कि वो विलायत जो रिवायतें हैं मासूमीन अलैहिस्सलाम की, उसको अब इस एंगल से हम देखते हैं, किस एंगल से, विलायत के, यानी विलायत मासूम का मतलब मासूम अलैहिस्सलाम से तकर्रुब, और मासूम अलैहिस्सलाम से तकर्रुब उनके कौल के ज़रिए से, उनके अमल के ज़रिए से। तो हम यहाँ पर तीन, इंशाल्लाह अगर खुदा ने मुझे तौफीक दी तो तीन रिवायतें और एक दुआ इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम की, कि इस, यानी किस पहलू से हम इसका जायज़ा लेने की कोशिश कर रहे हैं कि इमाम अलैहिस्सलाम का नुक्ता नज़र क्या है एक मोमिन की ज़िंदगी के हवाले से, ठीक है, एक मोमिन या वो शख्स के जो मासूम की विलायत को कबूल करता है, आइम्मा अलैहिस्सलाम उसको किस नज़र से देखते हैं या उसके लिए क्या रिकमेंड करते हैं, इन्हें बेसिक आइडिया ये। पहली रिवायत मुआनियुल अखबार जनाब शेख सदूक अलैहि रहमा की किताब है, बाकायदा असनाद के ज़रिए से इमाम सादिक अलैहिस्सलाम से नकल करते हैं कि इमाम सादिक अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं कि इमाम हसन मुजतबा अलैहिस्सलाम के एक दोस्त यानी मिलने वाला था कि जो शोख मिजाज था, यानी कि वो मिजाह अपनी गुफ्तगू में अक्सर मजाहिया बात करता था। तो एक अरसा गुज़रा कि वो हज़रत की खिदमत में नहीं आया था, एक दिन आया आपके पास, तो आपने उससे सवाल किया कि क्या हाल है, ऐसे पूछते हैं सलाम के बाद कि क्या हाल है, कैसे वो बहुत दिनों बाद नज़र आए। तो वो कहने लगा कि या यबन रसूल अल्लाह, ऐसी ज़िंदगी गुजार रहा हूँ कि जैसे ख़ुद नहीं गुजारना चाहता, और ऐसी ज़िंदगी गुजार रहा हूँ कि जो ना खुदा की मर्ज़ी के मुताबिक है और ना शैतान की मर्ज़ी के मुताबिक, ऐसी ज़िंदगी गुजार रहा हूँ कि जो ना ख़ुद मुझे पसंद है, ना मर्ज़ी खुदा के मुताबिक है, ना मर्ज़ी शैतान के मुताबिक। तो इमाम हसन अलैहिस्सलाम हंसे इस जुमले को सुन के, और आपने पूछा कि इस हाल को कैसे पहुँच गए, ये हाल कैसे हो गया तुम्हारा। तो फिर वो कहने लगा कि इस तरीके से कि खुदा ये चाहता है कि मैं उसकी इताअत में अपनी ज़िंदगी बसर करूं और मासीयत बिल्कुल ना करूं, ये नहीं कर रहा ना, तो ना मर्ज़ी खुदा के मुताबिक। शैतान ये चाहता है कि मुकम्मल गुनाहगार बन जाऊं, बिल्कुल इताअत खुदा ना करूं, मैं ये भी नहीं कर रहा। तो शैतान की मर्ज़ी के मुताबिक भी नहीं है, और मैं ख़ुद ये चाहता हूँ कि इस ज़िंदगी में कभी ना मरूँ, मैं ये चाहता हूँ कि इस ज़िंदगी में कभी ना मरूँ, मुझे पता है ऐसा होने वाला भी नहीं है। तो जो ज़िंदगी मेरी गुजर रही है ना मेरी मर्ज़ी के मुताबिक है, ना खुदा की मर्ज़ी के मुताबिक है, ना शैतान की मर्ज़ी के मुताबिक। तो फिर उसके बाद उसने एक सवाल किया, यानी कि ये गुफ्तगू करने के बाद, यबना रसूल अल्लाह माँ बालोना नकरहुल मौत वला नुहिब्बुहु, यानी फिर आखिर में अपने मौत का ज़िक्र किया, क्या कि हमारा ये हाल क्यों है कि हम मौत से कराहियत करते हैं और उससे मोहब्बत नहीं करते। ये इम्पोर्टेंट जुमला, यानी कि आपने जैसे वो वाक़या सुना होगा जनाब मैसमे तम्मार का, कि जब इमाम अली अलैहिस्सलाम ने उनको वो दरख्त دکھایا تھا کھجور کا کہ اس درخت پر تمہیں سولی دی جائے گی، تو اس کے بعد سے اس درخت کو جا کے پانی دیتے تھے اور کہتے تھے کہ ایک دن وہ آئے گا کہ جب میں اور تم پرماننٹلی اکٹھے ہو جائیں گے۔ تو جب ہمیں یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ ایک دن ایسا ہے کہ جب اس مرحلہ موت اور انتقال سے گزرنا ہے، تو اس چیز سے کراہیت کے ساتھ گزرنا چاہیے، محبت کے ساتھ گزرنا چاہیے۔ عقل کی بات کیا ہے؟ ٹھیک ہے، انہیں جیسے بہت ساری چیزیں نا کہ بھائی آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو جاب کرنا ہے، آپ چڑھتے رہیے۔ فار ایگزامپل، بہت سادہ سی بات ہے، انہیں دو چیزیں نا، جاب سخت ہے، اب اس سے غصہ ہوتے رہیے یا اسی چیز سے دل لگا لیجیے تو آسان ہو جائے گی نسبتاً۔ ٹھیک، تو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ماں بال ہونا ہمارا یہ حال کیوں ہے، نکرہ الموت، کہ ہم کراہیت کرتے ہیں موت سے، ولا نحبہ۔ جواب بہت مشہور ہے، مجھے یقین ہے کہ آپ نے سنا ہوگا پہلے، کہ امام علیہ السلام نے فرمایا لأنکم اخربتم آخرتکم وعمرتم دنیاکم، اس لیے کہ تم نے اپنی آخرت کو خراب کر لیا ہے اور ساری کی ساری محنت دنیا کی تعمیر اور آبادی میں صرف کرتے ہو۔ عمرتم، عمر یعنی آباد کرنا، تعمیر کرنا، آباد کرنا اسے۔ وَأَنْتُمْ تَكْرَهُونَ النَّقْلَةَ مِنَ الْعُمْرَانِ إِلَى الْخَرَابِ، اور تم کراہیت موت سے نہیں رکھتے بلکہ تم آبادی سے خرابے میں جا انتقال کرنے سے کراہیت رکھتے۔ یعنی اس نے کہا کہ ہم موت سے کیوں کراہیت رکھتے ہیں، تو امام علیہ السلام فرما رہے ہیں وَأَنْتُمْ تَكْرَهُونَ النَّقْلَةَ، تم اس نقل مکانی سے کراہیت کرتے ہو، نہ کہ موت سے حقیقتا۔ کہ اگر تم موت کے لیے تیاری کر لو، جیسے امام حسن عسکری علیہ السلام کا جملہ ہے کہ اگر تم مستعد یعنی آمادہ ہو جاؤ موت کے لیے، تو اسے ہر طبیب کی دوا سے زیادہ شفا بخش پاؤ گے، تمہارے تمام مسائل حل ہو جائیں گے موت سے، اگر مستعد ہو، آمادہ ہو، تیار ہو، پریپیئر ہو۔ امام علیہ السلام یعنی اب اس سے ایک جو موسٹ بیسک تھیم ہے کہ مؤمن کی زندگی امام کی نظر میں کیا ہونی چاہیے، تعمیر آخرت، اور دنیا کو خراب کر کے نہیں بلکہ دنیا کو استعمال کر کے، نہ کہ خراب کر کے۔ دین یہ نہیں کہتا کہ دنیا خراب کر کے آخرت بناؤ، بلکہ دین یہ کہتا ہے کہ دنیا کو میں جتنا کچھ تمہیں دیا گیا ہے، یہ اس لیے ہے کہ اس کو صحیح استعمال کرو تاکہ تمہاری آخرت ڈیولپ۔ صحیح، یعنی کہ یہ ولایت کا، یہ کہ اگر ہم معصوم کی ولایت سے قریب ہوں، تو امام علیہ السلام کا یہ نقطہ نظر۔ اچھا، اب اس کے بعد دوسری روایت، یعنی میں اس طریقے سے کوشش کر رہا ہوں کہ تھوڑا روایت ایک ایک کر کے پھر اس سے ایک اسٹرانگ دوسری روایت بھی معانی الاخبار کی ہی ہے، اور اس میں امام جواد علیہ السلام اپنے آبا و اجداد سے روایت کرتے کرتے امام زین العابدین علی ابن الحسین علیہ السلام تک پہنچتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، یعنی چوتھے امام نے فرمایا، اور اس کے ویسے راوی کون ہیں؟ امام جواد علیہ السلام۔ لما اشتد الامر بالحسین ابن علی، جب 10 محرم کو روز عاشور امر یعنی کہ جو حالات تھے، واقعات تھے، امام حسین پر سخت ہو گئے، یعنی سخت ہونے کا مطلب ہے اعزہ شہید ہو گئے، اقربا شہید ہو گئے، سب نے گھیر لیا، حالات سخت ہو گئے۔ نظر الیہ من کان معہ فاذن ہوا بخلافہم، جب کچھ لوگوں پر نظر ڈالی جو امام حسین کے ساتھ تھے، امام حسین کے کچھ ساتھی ایسے تھے کہ جن کی حالت کیسی ہو رہی تھی، لأنهم كلما اشتد الامر تغيرت الوانهم، کہ جتنا روزگار یعنی حالات سخت ہوتے جا رہے تھے، ان کے چہرے کے رنگ میں تبدیلی آ رہی تھی۔ وارتعدت فرائصهم، اعضاء و جوارح میں ایک ارتعاش تھا، ووجلت قلوبهم، اور قلوب پر ایک اثر تھا، یعنی کچھ ایسے تھے امام حسین کے ارد گرد جن کی یہ حالت ہو رہی تھی۔ وکان الحسین علیہ السلام و بعض من معه من خصائصہ، اور امام اس حالت میں امام حسین علیہ السلام اور کچھ لوگ جو آپ کے مخصوص اصحاب میں سے آپ کے ساتھ تھے، تشرق الوانہم، تشرق سمجھتے ہیں نا جیسے مشرق سے سورج طلوع ہوتا ہے روشنی، ان کے چہرے کی رنگت نکھرتی، لون کہتے ہیں رنگت کو، ان کی رنگت نکھرتی جا رہی تھی، وَتَحْدَ جَوَارِحُهُمْ، اور اعضاء و جواہرے پرسکون ہو رہے تھے، وَتَسْكُنُ نُفُوسَهُمْ، اور نفوس تسکین مسکن تھے، وَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ، تو جو مضطرب تھے ان میں سے کچھ نے کچھ سے کہا، انظروا، دیکھو ان کی طرف، لا يبالي بالموت، موت کے ان پر کوئی اثر نہیں ہے، جیسے عربی زبان میں بلا کے جو معنی ہوتے ہیں نا، جیسے لبالی یا بلا کے معنی ہوتے ہیں حالت میں تبدیلی آنا، ایکچوئل جو میننگ ہے، یعنی موت کی وجہ سے کوئی اثر نہیں ہے، موت کے ان پر کوئی نگیٹو کوئی امپیکٹ نہیں ہے ان پر. اس وقت ان سے امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، صبرن بن الکرام، صبر اے صاحبان کرامت کے بیٹوں، صاحبان کرامت یعنی جو باعزت ہیں، کرامت کے معنی بھی میں نے آپ کو بتایا تھا، کرامت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو ہر پستی سے بالا تر ہو، تو آپ نے اپنے اصحاب کو کن جملوں سے یاد کیا، بن الکرام، اے صاحبان کرامت کی اولادوں بیٹوں، فمل موت الا قنطرۃ یعبر بکم عن البؤس والضراء، بس نہیں ہے موت الا مگر قنطرۃ، ایک پل، موت نہیں ہے مگر ایک پل، کس چیز کا پل ہے، یعبر بکم، کہ جس کے ذریعے سے تم عبور کر جاؤ گے، عن البؤس والضراء، سختی اور پریشانی سے، موت نہیں ہے مگر ایک پل. اچھا یہ جو جملہ ہوتا ہے نا یہ امفیسائزنگ ہے، یعنی اگر کہا جائے کہ جان لو کہ موت پل ہے، یہ کم ہے، نہیں، یعنی اس طریقے سے امام فرما رہے فمل موت، کہ پس نہیں ہے موت الا قنطرۃ، تو مگر ایک پل، تو یعنی اس کا مطلب ہے کہ نتھنگ بٹ کیا مطلب ہے کہ یہ اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے، یہ جو تمہیں سامنے نظر آ رہا ہے، اور یہ پل کس چیز کا ہے، کہ جس کے ذریعے سے تم یعبر بکم، کہ جو عبور کر جاؤ گے، با سختی ذرہ یا تکلیف، سختی اور تکلیف سے عبور کر جاؤ گے، کس طرف چلے جاؤ گے، ال الجنان الواسعت والنعیم الدائمت، جنت نہیں جنان، مور دین ٹو جنتیں، جنان، ان جنتوں کی طرف جو وسعت والی ہیں، اور ان نعمتوں کی طرف جو ہمیشہ باقی رہنے والی ہیں. پھر آپ فرماتے ہیں فَأَيُّكُمْ يَكْرَهُ، تم میں سے کون ہے جو اس بات سے کراہیت رکھتا ہے، کہ اَنْ يَنْتَقِلَ مِنْ سِجْنٍ إِلَى قَصْر، کہ قید خانے سے محل میں منتقل کر دیا جائے، تم میں سے کون ہے جو اس بات سے کراہیت رکھتا ہے، وَمَا هُوَ لِأَعْدَائِكُمْ، اور تمہارے دشمنوں کے لیے نہیں ہے مگر اس کا اپوزٹ، یہ دنیا ان کے لیے قصر ہے اور آخرت ان کے لیے قید خانہ اور ذلیل کر دینے والا عذاب. اِنَّ أَبِي حَدَّثَنِي عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ، بے شک میرے والد نے سنا اور بیان کیا، کس سے، رسول خدا سے، اِنَّ الدُّنْيَا سجن المؤمن و جنت الکافر، بے شک دنیا مومن کا قید خانہ ہے، کافر کی جنت ہے، والموت جسر، اور موت وہ پل ہے، ہؤلاء الی جناتہم و جسر ہؤلاء الی جحیمہم، موت پل ہے ان کے لیے کہ یہ اپنی جنتوں تک پہنچ جائیں، ان کے لیے کہ وہ اپنی جہنم، اپنی جہنم، تو یہ جہنم نہیں اپنی جہنم، کیونکہ جنت اور جہنم دونوں خود بنا رہے ہیں اپنے لیے حقیقتاً. اور پھر آپ نے فرمایا ما کذب تو ولا کذب تو، نہ میں نے جھوٹ بولا اور نہ مجھ سے جھوٹ بولا گیا. ٹھیک ہے، بہت کلیئر میسیج ہے نا. انہیں ولایت معصوم کے حوالے سے بہت کلیئر میسیج ہے کہ اگر ہم امام حسن اور امام حسین علیہ السلام اور ائمہ طاہرین، جیسے میں نے کہا کہ فقط ایک جھلک ہے جو میں صرف آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اور ہو سکتا ہے کہ اور بلکہ یقیناً آپ نے یہ روایتیں پہلے بہت سنی ہوں گی، لیکن صرف یہ کہ اس کو اس اینگل سے دیکھیے، ولایت کے اینگل سے دیکھیے اس پیغام کو، یا امام علیہ السلام کے اس جملے کو ولایت کے اینگل سے دیکھنے کی کوشش کریں. اچھا، ایک روایت جو مجھے مل جائے، یہ بہت، اس کو بھی میں نے آپ کے سامنے سنایا تھا لیکن پورا نہیں سنایا تھا، اور یہ بھی بہت زبردست، بہت زبردست روایت ہے. امام علی علیہ السلام، حارث حمدان، کہ حارث حمدان امام علی علیہ السلام کے بڑے انہیں کے جو پسندیدہ اصحاب میں سے تھے ان کا، اور اس کے راوی بھی بہت ہی زبردست شخصیت ہیں، اسبغ بن نباتہ. اور یہ اسبغ بن نباتہ امام علی علیہ السلام کے ان اصحاب میں سے ہیں کہ جب ضربت لگی ہے اور ضربت لگنے کے بعد امام علی کو گھر لے جایا گیا ہے، اور گھر اس کے بعد تمام اصحاب پیچھے تھے، ساتھ ساتھ تھے، اور تھوڑی دیر کے بعد امام حسن علیہ السلام باہر تشریف لائیں، اصحاب سے کہا کہ اب آپ لوگ اپنے گھر جائیے، لوگ چلے گئے. یہ اسبغ بن نباتہ ہیں جو وہاں دروازے پہ بیٹھ گئے. اور تھوڑی دیر بعد جب امام حسین علیہ السلام پھر باہر تشریف لائے تو دیکھا یہ بیٹھے ہوئے، تو کہا میں ہم نے آپ سے کہا نہیں تھا کہ آپ گھر چلے جائیں؟ تو کہنے لگے میں جا نہیں پا رہا ہوں، مطلب میرا دل ادھر ہے، میں جا نہیں پا رہا ہوں. یہ وہ شخصیت ہے. اور اس کے بعد پھر امام حسین علیہ السلام نے ان کو اندر بلایا، اور بہت ہی اعلیٰ حدیث ہے وہ، انشاءاللہ پھر کبھی سناؤں گا، کہ جو اس وقت یعنی کہ انہوں نے امام علی علیہ السلام کے، تو ان کے جملے یہ ہیں کہ میں نے جب امام علی علیہ السلام کے چہرے پر نظر کی تو مجھے، یہ جو بہت مشہور جملہ ہے ان کا، کہ مجھے فرق نہیں محسوس ہو رہا تھا کہ زخم پر جو پٹی بندھی ہے وہ زیادہ زرد ہے یا چہرے کا رنگ زیادہ زرد ہے. تو بیٹھے روئے، تو امام علی علیہ السلام نے جب ان کو دیکھا تو فرمایا کہ کس بات کے لیے رو رہے ہو؟ کہ آپ کے فراق میں. تو آپ نے فرمایا کہ رونے کی کوئی بات نہیں ہے، میری حالت اس مسافر کی سی ہے کہ جو ساری رات صحرا میں چلتا رہا ہو اور صبح کے وقت وہ اپنے چشمے اور کنویں پر پہنچ چکا ہو جس کی تلاش میں وہ تھا، میں اس شخص کی مانند ہوں. تو انہوں نے پھر پوچھا کہ کچھ بتائیں، کچھ وہ کریں. تو پھر ایک حدیث ہے جو بہت شاندار، تو انشاءاللہ. تو یہ اسبغ بن نباتہ اس کے راوی ہیں. یہ کہتے ہیں کہ حارث حمدان کچھ لوگوں کے ساتھ جو شیعہ تھے امام علی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور اس وقت جیسے ان کی چادر جو تھی وہ زمین پر ایک لکیر کھینچ رہی تھی، کیونکہ وہ کافی ضعیف ہو چکے تھے اس وقت، اور وہ یہ کہنے لگے کہ یعنی امام علی علیہ السلام کی بارگاہ میں ان کی ایک منزلت تھی، کہنے لگے کیف تجدک یا حارث، کہ میں کس حال میں تم کو دیکھتا ہوں اے حارث، یہ کیا حال تم نے بنایا ہوا ہے، پریشان ہو اس حالت میں ہو. قال نال الدہر یا امیر المؤمنین منی، کہ زمانہ میرے پیچھے، یعنی بس اب میں جانے والا ہوں. اختتام وزادنی اوارن وغلیلن اختصام اصحابک ببابک، اور مجھے جس چیز نے بہت زیادہ پریشان کر دیا ہے وہ آپ کے اصحاب کا آپ کے بارے میں جھگڑا کرنا ہے، یعنی علی کیا ہیں، علی کیا نہیں ہیں، کیسے ہیں. آپ دیکھیں کہ یہ مسائل اس وقت سے کنٹینیو ہیں آج تک. امام علی علیہ السلام ابھی حیات ہیں اور حارث حمدان آ کے کہہ رہے ہیں، پوچھا کہ تمہارے یہ کیا حال ہے، پریشان دکھ رہے ہو. تو فرماتے ہیں کہ یہ پریشانی کس وجہ سے، کہ یہ جو خصم جھگڑے بازی ہے آپ کی اصحاب کی آپ کے بارے میں، اس چیز سے پریشان ہوں. قال وفیہم خصومتہم، وہ کون سی بات ہے جس میں ان کے جھگڑے ہوتے رہتے ہیں؟ امام علی علیہ السلام نے پوچھا. قال فیکا وفی الثلاثۃ من قبلک، आपके बारे में और वो जो तीन आपसे पहले गुजर गए। तो ये कब की बात होगी? ये 35 से 40 हिजरी के दरमियान की बात होगी। कौन आगे है इनमें से, कौन इनमें से आगे? ये झगड़ा, ये इस पर आपके असहाब झगड़ा करते रहते हैं। इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, फमन मुफरता मिनहुम गालिन, जो हद से आगे बढ़ जाए वो कौन है? गाली है। व मुख्तसिद कालिन व मिन मुतरद्दिद मुर्ताबुन इला यदरी, यानी कि जो पीछे रह जाए और जो आगे बढ़ जाए, दोनों गलत। जो कस्त की हालत में हो, कस्त यानी म्याना रवि। अच्छा, म्याना रवि के मायना जो है ना, बाज़ औक़ात हम बिल्कुल गलत लेते हैं। ये जब हमसे कहा जाता है ना म्याना रवि या दरमियान की राह, तो दरमियान की राह को समझने के लिए हम कहते हैं ये प्लस है, ये माइनस है, ये दोनों का एवरेज दरमियान है। इसको नहीं कहते दरमियान। दरमियान का मतलब होता है कि एक रास्ता इस तरफ गलत है, ज़्यादती की तरफ गलत है, एक रास्ता कमी की तरफ गलत है। जो बिल्कुल अदालत पर कायम है वो म्याना रवा है, साहिब कस्त है। ठीक है, इसको इस तरीके से समझिएगा। यानी ये नहीं समझिएगा कि हाँ एक शख्स जो है वो इमाम अली के फ़ज़ाइल बहुत ज़्यादा बयान कर रहा है तो वो गाली हो गया, जो बिल्कुल कुछ नहीं बयान कर रहा वो ताली हो गया, और जो कुछ करता है कुछ नहीं, कुछ इधर की ले रहा है कुछ उधर की ले रहा है, वो म्याना रवा हो गया, ये मतलब नहीं है। बल्कि म्याना रवि का मतलब ये है कि जो हद से बढ़ रहा है उससे भी महफूज है, जो हक अदा नहीं कर रहा उससे भी महफूज है, जैसा हक इमाम का अदा होना चाहिए वो हक अदा कर रहा है, वो है म्याना रवि। ठीक है, ये बहुत अहम है इस डिस्टिंक्शन को, वरना हम ये समझते हैं कि एवरेज मीन्स म्याना रवि मीन्स एवरेज, एवरेज मीन्स प्लस एंड माइनस डिवाइडेड बाई टू, ये मतलब नहीं है। बल्कि इसीलिए हमने मुफरत यानी कि एक जो हद से आगे बढ़ रहा है, यह गाली है, ये भी गलत है। जो हक नहीं अदा कर रहा, यह ताली जैसे पीछे रह जाने वाला, ये भी गलत है। जो मकसद दरमियान में आना रहो, यानी कि जो हक अदा करता है वो सही है, तो पीछे वाले को रहना चाहिए। यानी ये उन्होंने सवाल किया, मैंने उसको थोड़ा सा मुख्तसर किया कि इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरा जो मेरे शिया हैं उनमें सबसे बेहतर वो है, कौन सा सबसे बेहतर है? अन्नमतुल औसत, जिसका रास्ता औसत है, जो वस्त में है। और इसी को मैंने कहा औसत से मुराद वो एवरेज नहीं ले लीजिएगा, औसत से मुराद यानी कि जो सही रास्ते पर अदालत और हक के साथ कायम, ना हद से आगे बढ़ने वाला ना पीछे रह जाने वाला। तो यर्जिउल गाली व बेहिम युलहिकुत्ताली, तो जो हद से आगे बढ़ा है उन्हें इसी की तरफ पलटना चाहिए, और जो पीछे रह गया है उन्हें इन्हीं से मुलहक हो जाना चाहिए। इमाम अली सलाम जवाब दिया। फ़काला लहुल हारिस, हारिस ने कहा, लौ कुशफत फिदा का अबी व उम्मी अर्रैन अन कुलूबिना, कि मेरे माँ और बाप आप पर फिदा हों, हमारे दिलों पर जंग लग गया है। वजअलना फ़ी ज़ालिका अला बसीरतन, वजअलतना फ़ी ज़ालिका अला बसीरतन मिन अमरना, कि आप हमारी ये हेल्प कर सकते हैं कि हमारे अमर में हमको बसीरत दें और ये जो जंग हमारे दिल में आ गया है दूर कर दें हमारा। अब आप बताएं ये कौन सी बातें हैं, यानी कि इस वक्त इमाम अली अलैहिस्सलाम सामने हैं, हम तो आज 1200-1300 साल गुजरने के बाद इस चीज़ को रोते हैं, सामने उनसे ये सवाल हो रहा है कि हमारे दिलों पे जंग लग गया है और हमारे अमर में हमारी बसीरत को वाज़े और रोशन कर दें। इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अच्छा, इसका मतलब है, इन्हें मैं थोड़ा सलीस तर्जुमा कर रहा हूँ, कि तुम्हारा अमर तुम्हारे लिए मलबूस हो गया, लिपट गया, इन्हें पेचीदा हो गई ये बात तुम्हारे लिए, तुमको समझ में नहीं आ रहा कि क्या सही है क्या गलत है। अब ये जुमला, ये जिसे आप कह लीजिए कि पूरी ज़िंदगी के हवाले से, ये दो जुमले इंशाल्लाह इसमें ऐसे हैं इमाम अली सलाम के, कि जिसके लिए मैं ये हदीस पढ़ रहा हूँ, कि पूरी लाइफ का निचोड़ है इसमें। یعنی ولایت معصوم کا نچوڑ ہے. پہلا جملہ، ان دین اللہ لا یعرف بالرجال، بے شک دین خدا لوگوں سے نہیں معرفت کی جاتی، دین خدا کی معرفت لوگوں سے نہیں ہوتی، بل بآیت الحق، بلکہ حق کی نشانی سے حق دین خدا کو پہچانا جاتا ہے. اب آپ سوچ لیجئے ہم کیا کرتے ہیں، سارا کام صرف شخصیات پہ بحث کر رہے ہوتے ہیں. یہ پہلا جملہ ہے نا کہ اس کنفیوژن کو دور کرنے کے لیے امام علیہ السلام کا پہلا جملہ کیا ہے، ان دین اللہ لا یعرف بالرجال، دین خدا مردوں سے لوگوں سے نہیں پہچانا جاتا، یعنی اپنے کو بھی شامل کر رہے ہیں اس میں، کہ فقط یہ نہیں کہ یہ علی ہیں تو یہ صحیح ہیں، بل بآیت الحق، بلکہ حق کی نشانی سے پہچانا جاتا ہے. فعرف الحق، پس حق کی معرفت حاصل کرو تاکہ اس کے اہل کو پہچان سکو. دس از دا رول، یعنی کہ جس کی ہم انشاءاللہ ہماری نیت یہی ہونا چاہیے کہ ہم جو یہ کوشش کر رہے ہیں اسی چیز کی کوشش کر رہے ہیں کہ حق کی معرفت حاصل کریں تاکہ اہل حق کی معرفت اور اہل حق کو پہچان لیں.
جی جمال کے موقع پہ بھی کسی نے پوچھا تھا کہ امام علی سے ہم کس کو سپورٹ کریں، ایک دفعہ ایک طرف نبی کے روضہ ہے، انہوں نے یہ ایج ملا بولا تھا
جی
حق کو پہچانو، اور
ہاں یعنی کہ یہ نہیں کہ یہ اصحاب رسول ہیں، زوجہ رسول ہیں، فلاں فلاں فلاں، کہ آپ خالی اس کو دیکھ کے ادھر ادھر بھاگ رہے ہیں. تو اس میں یعنی کہ اس میں سب سے بڑی بات کیا ہے کہ ہی از پریزنٹنگ ہمسیلف فار دس اسکروٹنی، یعنی یہ نہیں کہہ رہے کہ مجھے اس معیار سے ایکسکلوڈ کر کے دیکھو، بلکہ آپ فرما رہے ہیں کہ دین خدا لوگوں سے نہیں پہچانا جاتا، لوگوں کی بنیاد پہ نہیں ہے. آیت حق، حق کی علامت اور حق کی نشانی، تو حق کی معرفت حاصل کرو تاکہ اہل حق کو پہچان سکو اور اہل حق کو جان سکو. یعنی آج بھی الحمدللہ دیکھیں یہی چیز ہے نا کہ جو لوگ خالی عصبیت پہ چلتے ہیں، جو لوگ خالی شخصیت کو دیکھ کے چلتے ہیں، اور جو حق کی بنیاد کو دیکھ کے چلتے ہیں، کتنا زیادہ فرق آپ کو نظر آتا ہے ان دونوں میں. اور پھر آپ فرماتے ہیں یا حارث ان الحق احسن الحدیث وَالصَّادِعُ بِهِ مُجَاهِدٌ وَبِالْحَقِّ أَخْبِرُكَ. پھر آپ فرماتے ہیں کہ بہترین حدیث حق ہے، اگر تمہیں کوئی بات بیان کرنا ہو تو بہترین گفتگو حق ہے، کہ ہر مجاہد کو جسے ظاہر کرنا چاہیے، یعنی جہاد کرنے والا کو کیا کرنا چاہیے، حق کو ظاہر کرے، حق کی بات کو ظاہر کرے. اور پھر آپ نے اپنے بارے میں کہ لوگ ان کا سوال تھا نا کہ لوگ آپ کے بارے میں جھگڑا کر رہے ہیں، تو پھر آپ نے اپنے تعارف کرانا شروع کیا کہ میں، پہلا جملہ ہے اللہ آگاہ رہو، انی عبداللہ، میں بندہ خدا ہوں، و اخو رسولہ، اس کے رسول کا بھائی ہوں، و صدیق الاول الاکبر، اور ان کی تصدیق یا اس کی تصدیق کرنے والا ہوں سب سے پہلے اور سب سے بالا تر مقام پہ. صدقتہ، میں نے اس کی تصدیق کی، بظاہر یہاں پر یہ کہ پیغمبر کی تصدیق کی. وہ آدم بین الروح والجسد، یہ جملہ میں آپ کو سنا چکا ہوں پہلے کہ آدم روح اور جسد کے درمیان تھا، اور یہاں پر ول آدم نہیں ہے کہ جس سے ہم سمجھیں گے حضرت آدم، آدم بطور کامن ناؤن استعمال ہوا ہے، آدم نہ کہ ال آدم، ٹھیک ہے، پراپر ناؤن نہیں آدم. یہ ہم بہت بڑی غلطی کرتے ہیں اس جملے کو سمجھنے میں، یعنی اس سے وہی چیز آپ کو یاد ہے ملکوت کے حوالے سے جب میں نے بات کی تھی، کہ یہ جو فضیلتوں کا ڈفرینس اس زندگی میں نظر آ رہا ہے، یہ ایکچولی اس ملکوت کے ڈسیشن میکنگ سے متعلق ہے جس میں سے ہم سب اس زندگی میں آنے سے پہلے گزرے ہیں. کہ پیغمبر اکرم نے فرمایا، پوچھا آپ سب سے زیادہ بافضیلت کیوں ہیں، آپ نے فرمایا کہ اس لیے کہ میں خدا کی تصدیق کرنے میں اول ہوں، اس لیے میں سب سے افضل ہوں. اب یہ تصدیق کہاں ہو رہی ہے، یہ اسی جگہ پر ہو رہی ہے جب آدم بین الروح والجسد، یعنی وہ ملکوت جس میں ہر انسان اس زندگی میں آنے سے پہلے ہوتا ہے. یہ آپ نے بیان فرمائی، پھر وہی کہ اوتی تو فہم الکتاب و فصل الخطاب، کہ مجھے عطا کیا گیا ہے فہم کتاب، بہترین خطاب، فصل الخطاب. میں اس لیے میں نے جملہ پڑھا کہ اس میں ایک بڑی حکمت پوشیدہ ہے اس جملے میں. فصل الخطاب، فصل کہتے ہیں جدا جدا کرنے کو. کون سا خطاب سب سے اچھا ہوتا ہے؟ جس میں چیزیں اس طریقے سے جدا جدا کی گئی ہوں کہ لوگ اس کو آسانی سے سمجھ سکیں. اگر آپ بالکل کمپیکٹ بات کر دیں گے تو لوگوں کی سمجھ میں نہیں آئے گا کچھ بھی. تو خطاب میں فصل ضروری ہے، کنسیپٹ میں وصل ضروری ہے. یعنی آپ جب اپنے ذہن میں کسی چیز کو سمجھتے ہیں، وہاں پر اس کا کمپیکٹ ہونا ضروری ہے. اگر وہاں وہ ٹکڑے ٹکڑے ہوگا، آپ خود نہیں سمجھ پائیں گے کچھ. لیکن خطاب میں فصل ضروری ہے کہ چیزوں کو اس طریقے سے کھول کھول کے جدا جدا کر کے بیان کیا جائے کہ سمجھ میں آئے. تو مجھے یہ دونوں چیزیں دی گئی ہیں، اوتی تو فہم الکتاب و فصل الخطاب. تو بہرحال یہ پھر آپ نے یہ فضائل بیان فرمائے. پھر کہتے ہیں کہ ثم اخذ امیر المؤمنین علیہ السلام بید الحارس، حارث حمدان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں پکڑا اور کہا کہ اے حارث، ایک دن ایسے ہی رسول خدا نے میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا تھا، ایسے بھی میں نے تمہارا ہاتھ پکڑا ہے، اور مجھ سے، اور اس وقت میں منافقین اور قریش کے حسد کی شکایت کر رہا تھا رسول خدا سے. یہ قریش اور منافقین نے مجھے اپنے حسد کا نشانہ بنایا ہے. تو رسول خدا نے میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور کہا کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو میں نے حبل اللہ کو تھاما ہوا ہوگا، یعنی خدا کی پناہ گاہ جو عرش سے وابستہ ہے، میرے ہاتھ میں وہ ہوگی، اور اے علی، تمہارے ہاتھوں میں میرا دامن ہوگا، اور تمہاری ذریت نے تم کو تھاما ہوا ہوگا، اور تم سب کے شیعوں نے ان کو پکڑا ہوا ہوگا. اور اس وقت جو خدا اپنے نبی کو دے گا ویسے ہی نبی اپنے وصی کو دے گا، اور ان سے وہ نیچے تک پہنچے گا. پھر آپ فرماتے ہیں اب یہ دوسرا ٹکڑا، یعنی پہلا ٹکڑا کون سا تھا جو کی تھا؟ آیت حق والا، کہ کبھی بھی لوگوں سے اور شخصیتوں سے نہ پہچانے، آیت حق سے پہچانے اور حق کے وسیلے سے اہل حق کو پہچانے. دوسرا یہ جملہ، یا حارث قصیرتم من طویلتم، وہ چھوٹی سی بات کرتا ہوں جو حقیقتاً بہت طویل ہے. اے حارث قصیرتم، قصر مختصر، وہ چھوٹی سی بات تم کو کہتا ہوں جو بہت طویل ہے، وہ کیا ہے؟ انت مع من احببتا وَلَكَ مَا كَسَبْتَ، تو اس کی معیت میں ہے جس کو محبوب رکھتا ہے، اور تیرے لیے وہی ہے کہ جو تو نے کمایا ہے. صحیح، جسے کہتے ہیں نا کہ جو داستان ہے، جیسے فارسی میں کہتے ہیں کہ مجمل میں نے ایک بات کہی ہے، تو مفصل بے خواہ. اب اس میں سے تفصیل آپ خود نکالتے رہیے. کی ہے جو آپ کو یاد ہے، ایک جملہ میں نے ولایت کے شروع میں آپ سے کہا تھا امام کے حوالے سے، کہ پہلا سوال کیا ہوگا، کس دھن میں زندگی گزاری. اس میں اور ایڈ کر لیجئے امام علی علیہ السلام کے اس جملے کی روشنی میں، کہ کس کی دھن میں زندگی گزاری. انت معا، تو ہے معا، معیت میں ساتھ، من احببتا، اس سے محبت کی. ختم بات، بحث کرنے ہی بیکار ہے. باقی ہر شخص کو پتا ہے کہ میرا محبوب کون ہے. ولکا، اور تیرے لیے کیا ہے؟ ما مکتسبتا، جو تو نے کمایا اپنے عمل سے اور اپنے کاموں سے. مختصر، ختم ہو گئی بات. یہ دو چیزیں تمہاری ڈیسٹینی کو ڈٹرمن کرتی ہیں، کس سے محبت کرتے ہو، کیا کسب کرتے ہو. ختم بات. اے حارث، یہ چھوٹی سی بات جس میں طویل بات پوشیدہ ہے، جب امام علی علیہ السلام نے 3 دفعہ اس جملے کو دہرایا کہ جو میں نے کہا انتا معا من احببتا ولکا ما اکتسبتا، 3 دفعہ اس بات کو دہرایا، ریپیٹ کیا. فقام الحارس، حارس اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے. کس حال میں؟ کہ ان کی چادر جو تھی زمین پر گھسٹتی بھی جا رہی تھی، مطلب انہیں اپنے سے بے خود ہو کے. اور انہوں نے کہا ما ابالیا بعدہا، اب جو امام علیہ السلام نے مجھے جو بات کہی ما ابالی، اب مجھے پرواہ نہیں ہے کہ اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے. لقیت الموت او لقینی، کہ میں موت سے ملاقات کر لوں یا موت مجھ سے ملاقات کر لے، اب مجھے فکر نہیں ہے، میری پریشانی ختم ہو گئی. جس چیز نے مجھے پریشان کیا ہوا تھا وہ پریشانی ختم ہو گئی. تو یہ بہت مشہور اور بہت جامع اور بہت شاندار حدیث ہے، حدیث حارث حمادان. اور اس میں جی
اس سے یہ نتیجہ عکس کرنا صحیح ہوگا کہ ان کی جو پریشانی تھی جب وہ آئے حضرت علی علیہ السلام کے پاس، ان کی پریشانی یہ تھی کہ دوسرے لوگ حضرت علی علیہ السلام کے بارے میں کیا سوچتے ہیں.
دیکھیں پریشانی ایسے ہی ہے نا کہ لوگ بھی یہ سوچتے ہیں، اور پھر شاید جو ایک بات محسوس ہو رہی ہے کہ ولایت علی علیہ السلام کا کیا تقاضا ہے. یعنی جیسے ہم بھی ایک پریشان ہوتے ہیں نا کہ بھئی میں اللہ کی عبادت کر رہا ہوں، میں اللہ کی بندگی کر رہا ہوں، اب اس سے ہوگا کیا؟ یا مجھے ایکچولی کیسا ہونا چاہیے؟ کہ جیسے میں نے آپ کو 5 آیتیں پڑھ کے سنائی تو اس سے آپ کو ایک پکچر کلیئر ہو جائے گی.
میں یہی بولا کہ
ہاں
یہی نتیجہ عکس کیا کہ جب حضرت علیہ السلام نے آخری جملہ 3 مرتبہ ریپیٹ کیا تو ان کو سمجھ میں آیا،
ان کو سمجھ میں آئی ہے کہ دس از دا کی.
ایگزیکٹلی، یعنی دوسرے
دس از دا کی، کہ وہ ان کی پریشانی اس بارے میں تھی کہ بھئی لوگ یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں، خلفاء سے ملا رہے ہیں یا مقابلے کر رہے ہیں، تو امام علی علیہ السلام نے خود اپنے بارے میں بتا دیا. اور ہیں نمبر ون یہ کہ اس بحث میں نہیں پڑھو، یعنی کہ لوگوں کی شخصیتوں کو آپس میں نہ ٹکراؤ، یہ یوز لیس حرکت ہے. دوسرا یہ کہ پھر آپ نے خود بتا دیا کہ میں کون ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں، اس کے رسول کا بھائی ہوں، صدیق اکبر اور صدیق اول ہوں، اور یہ ہے یہ ہے یہ ہے، اور مجھ سے رسول خدا نے اس انجام کا وعدہ کیا ہے، نہ صرف میرے لیے بلکہ میرے شیعوں کے لیے بھی. ٹھیک. اور آخری جملہ جو 3 دفعہ دہرایا وہ یہ سجیسٹ کر رہا ہے کہ اگر تم ہمارے شیعوں میں شامل ہونا چاہتے ہو تو بی ویجیلنٹ آف دیز ٹو تھنگس، کہ کس سے محبت کرتے ہو، محبت یعنی عملاً کس کو چاہتے ہو. جی
کس
جی جی وہی ولایت کی بات ہے.
اور
لکا اور لکا مکتا سبتا، اور تیرے لیے یہ نہیں سمجھنا کہ خالی بس میں محبت کر رہا ہوں تو نہیں، جو کماؤ گے وہ تمہارے لیے کسب کرو.
وہی آپ کی بات ہے، جو لیکچر شروع ہوا تھا ہمارے ولایت پہ کہ شفاعت کا تعلق ولایت سے،
ظاہر
وہی چیز ہوگی نا.
بالکل
باٹم لائن یہی ہو.
بالکل. یعنی اور اسی لیے میں نے شروع میں بھی آپ سے یہ بات کہی تھی کہ ہر چیز ولایت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. ابھی یہ دعا پڑھ لوں، ابھی گھنٹہ تو نہیں ہوا نا. تو یعنی کہ ہر چیز ولایت کے سائے میں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن آپ کو ولایت کا مطلب پہلے سمجھنا پڑے گا. تو یہ ولایت کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ میں امام علی کو مانتا ہوں اور ان کو نہیں مانتا، یہ مطلب نہیں ہے ولایت، بلکہ اسی لیے میں نے آپ کو یہ 3 حدیثیں بھی پڑھ کے سنائیں، امام حسن اور امام حسین اور امام علی علیہ السلام کی، کہ جس سے آپ کو بیسک تھیم آف لائف سمجھ میں آ جائے کہ تم دنیا بنا رہے ہو، اس کی تعمیر کر رہے ہو، آخرت خراب کر رہے ہو. امام حسین علیہ السلام نے یہ بات سمجھائی کہ بی ویئر آف دس، کہ کہیں یہ کام تو نہیں ہو رہا. امام حسین علیہ السلام نے کیا بات سمجھائی؟ کہ یہ دنیا قید خانہ ہے، اگر تم مومن ہو اس کے پیچھے کس بات کے لیے پریشان ہو رہے ہو؟ موت پل ہے، اس کے لیے تیاری رکھو، بہترین نعمات الہی کے سائے میں پہنچ جاؤ گے. اور امام علی علیہ السلام کی جو حدیث ہے وہ ایک اوور آل اسٹریٹجی آف لائف ہم کو سمجھا رہی ہے کہ یہ جھگڑے اور یہ فساد اور یہ، اس سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا. یہ بے عقل لوگ ہیں جو شخصیت کا شخصیت سے ٹکراؤ کرتے ہیں، یہ کچھ نہیں جانتے، کچھ نہیں سمجھتے. حق کی علامتوں اور نشانیوں کی معرفت حاصل کرو، اہل حق تم کو سمجھ میں آ جائیں گے، اہل حق کو سمجھ کے محبت کرو، جو رستہ وہ بتائیں اس رستے سے کسب کرو، تم اس حبل اللہ سے وابستہ اور متصل ہو جاؤ گے. انہیں اگر ان شارٹ اس حدیث حارث حمدان کا خلاصہ کیا جائے. ٹھیک ہے, وہ حبل اللہ کے جو رسول خدا ہیں, امام علی ہیں, ائمہ علیہ السلام ہیں اور شیعان اہل بیت علیہ السلام ہیں. یہ حبل اللہ, یہ اس تک, اس حبل اللہ تک اس کو پکڑنے کا رستہ کیا ہے؟ آیت حق کو پہچانو, ٹھیک ہے, اہل حق کی معرفت حاصل کرو, اہل حق سے محبت کرو. یہ بات اس طرف لوٹتی ہے جو ہم نے شروع میں آپ کو بتائی تھی, صراط المستقیم, کہ صراط مستقیم انعمتا علیہم ہے, ان سے جڑ جاؤ, جو رستہ وہ بتائیں اس رستے سے کمائی کرو, ابدی اور دائمی سعادت میں تمہارے لیے. ٹھیک ہے, ابھی ٹائم میرے حساب سے تھوڑا سا وقت ہے جی, تو میں آخری بات بھی پوری کر لوں کہ امام سجاد علیہ السلام کی ظاہر ہے کہ ساری دعائیں بہت شاندار ہیں, لیکن اس دعا نے بھی انہیں, مجھے جو اس دعا نے فیسینیٹ کیا ہے نا, وہ وہی چینج آف اینگل ہے. اگر آپ یہ دعا بھی ویسے پڑھیں تو باقی دعاؤں کی طرح محسوس ہوتی ہے, لیکن یہ کہ آیت اللہ جوادی عاملی نے 25 محرم کے, ان کی تقریر تھی اس میں چوتھے امام کے, کیونکہ یہ ایک سنت ہے علماء کی کہ ائمہ علیہ السلام کی ولادت یا تاریخ کے اس پر کوئی نہ کوئی امام کی دعا یا ایسی چیز ضرور پڑھ کے سناتے ہیں. تو یہ دعا انہوں نے پڑھ کے سنائی اور جو اس کو عنوان دیا نا, وہ بہت, اس نے بالکل رنگ ہی بدل دیا, تکاثر سے کوثر تک. مطلب اس دعا کا تکاثر کے میننگ سمجھتے ہیں, الحاکم التکاثر, تکاثر کیا چیز ہے؟ تکاثر ہے کثرت کا مقابلہ کرنا, میرے پاس زیادہ ہے, میرے پاس زیادہ مال ہے, میرے پاس زیادہ اولاد ہے, میرے پاس زیادہ چیز ہے, دنیا کی کثرت کا مقابلہ کرنا یہ تکاثر ہے. اور کوثر کیا ہے؟ وہ نعمت ہے کہ جو بہت ساری خیر کو جنریٹ کرتی ہے. تو یہ کوثر اس نعمت کو کہتے ہیں کہ جس, جو خیر کثیر کو جنریٹ کرے.
تو ٹائٹل
یہ ٹائٹل تو دعا کا کچھ نہیں ہوتا, یہ انہوں نے بات کہی, بہت یعنی کہ, اور اس کے بعد نا واقعاً انسان 5-6 اس کے وہ ہیں پیجز, بہت زیادہ وہ نہیں ہیں, 5-6 ٹکڑے. الحمد للہ رضاً بحکم اللہ, تمام تعریفیں حمد اللہ کے لیے ہیں, میں راضی ہوں حکم خدا پہ. شہد تو گواہی دیتا ہوں, ان اللہ کہ بے شک اللہ نے, قسم معایش عبادہ بالعدل کہ بے شک اللہ نے تقسیم کیا ہے انسانوں کی معاش کو عدل کے ساتھ. اب یہ ٹکڑا اس میں کیا خاص بات ہے کہ امام یہ نہیں فرما رہے کہ انسانوں میں معاش کو عدل کے ساتھ تقسیم کیا ہے, انسانوں کی معاش کو عدل کے ساتھ تقسیم کیا ہے. ان دو باتوں میں فرق کیا ہے؟ ان اللہ قسم, بے شک اللہ نے تقسیم کیا ہے, معایش عبادہ, اپنے بندوں کی معیشت کو, بالعدل, عدل کے ساتھ. معایش یعنی قسم معایشہ نہیں ہے, یعنی یہ نہیں کہ ان کی معیشت کو عدل کے ساتھ تقسیم کیا ہے, یہ ان میں, سوری, قسم فی عبادہ, یہ نہیں. اس میں فرق کیا ہے کہ اللہ نے جو نظام رکھا ہے اس میں تمام انسانوں کے لیے تقسیم بالعدل ہے, لیکن انسانوں کے پاس یہ گنجائش موجود ہے کہ کوئی کسی کا مال ہڑپ کر لے, کوئی کسی سے روک لے, کوئی کسی پر ظلم کرے, وہ عدل خدا کو ظلم میں کنورٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن اللہ نے بندوں کے لیے, اپنے بندوں کے لیے معیشت کو بالعدل تقسیم کیا. وَأَخَذَ عَلَى جَمِيعِ خَلْقِهِ بِالْفَضْلِ, اللہ نے بندوں میں معیشت کو تقسیم کیا عدل کے ساتھ, لیکن جب بندوں کو اپنی طرف بلاتا ہے, جب پکڑتا ہے انہیں, تو عدل سے نہیں پکڑتا, فضل سے پکڑتا ہے. وَأَخَذَ, جب پکڑتا ہے, عَلَى جَمِيعِ خَلْقِهِ, جَمِيعِ خَلْق, صرف انسان نہیں, بندے نہیں آتے, بِالْفَضْلِ. ٹھیک, یعنی اس کا مطلب ہے کہ بائی ڈیفالٹ خدا کبھی کسی مخلوق کے ساتھ عدل والا معاملہ نہیں کرتا، کبھی نہیں کرتا، ہمیشہ فضل والا معاملہ ہے. میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں، اللہم صل علی محمد و آلہ. اے اللہ درود فرما محمد اور ان کی آل پر. ولا تفتنی بما اعطیتہم، فتنہ سمجھتے ہیں آپ آزمائش، مجھے فتنے میں نہ ڈال، یعنی مجھے آزمائش میں نہ ڈال. بما اعطیتہم، اس چیز کے وسیلے سے جو تو نے لوگوں کو دی ہے، جو کچھ تو نے لوگوں کو عطا کیا ہے اس کے ذریعے سے مجھے آزمائش میں نہ ڈال، فتنے میں نہ ڈال. اب اس کا اگلا ٹکڑا کیا ہونا چاہیے؟ نہیں، یعنی کہ اور اگر ہم کیا اس کا سیکنڈ پارٹ، کہ اور ان کو آزمائش میں نہ ڈال، تو کس چیز کے وسیلے سے؟ جو مجھے دیا ہے، یعنی جو ان کو دیا ہے اس کے وسیلے سے مجھے آزمائش میں نہ ڈال. اب یہ ہے نا، لیکن اب آپ سنیے، ولا تفتنہم بما منعتنی، اور ان کو اس چیز کے ذریعے سے آزمائش میں نہ ڈال جو تو نے مجھ کو نہیں دی ہے. یہ کلام ہے امام،
نہیں
دی. اب یعنی جو مجھے نہیں دیا ہے، یعنی مجھے اس کے ذریعے، دنیا کی معیشت کی بات ہو رہی ہے نا، معیشت حیات کی بات ہو رہی ہے نا، مجھے اس کے ذریعے سے فتنے اور آزمائش میں نہ ڈال کہ جو ان کو دیا، اور ان کو اس چیز کے ذریعے سے آزمائش میں نہ ڈال جو تو نے مجھے نہیں دی. اس کا ریزن آپ بیان فرماتے ہیں، احسد خلقہ کا، کہ میں دوسروں کے ذریعے سے کیسے آزمائش میں مبتلا ہو جاؤں گا کہ جو ان کے پاس ہے اس کو دیکھ کے تیری مخلوق سے حسد کرنا شروع کر دوں، یہ نہ ہو کہ جو تیری مخلوق کے پاس ہے اس کا دیکھ کر حسد نہ کرنا شروع کروں. وعقمت حکمہ کا، اور تیرے حکم کو حقیر جاننا شروع کر دوں کہ مجھے نہیں دیا ان کو دے دیا. اور وہ کس طریقے سے آزمائش میں مبتلا ہو جائیں گے؟ تکبر کے ذریعے سے، یعنی دوسرے یہ دیکھیں گے کہ میرے پاس نہیں ہے ان کے پاس ہے، یہ چیز انہیں متکبر نہ کر دے. مطلب یہ سوچ، آپ اس سوچ کا معیار دیکھیں، اس فکر کا، کہ میں محروم ہوں، مجھے تو نے نہیں دیا، لیکن ایسا نہ ہو کہ جس کے پاس ہے وہ مجھے دیکھے اور تکبر میں مبتلا ہو کے دیکھو میں اس سے زیادہ رہتا ہوں، اس کو اس فتنے میں نہ ڈال. ولا تفتنہم بما منعتنی، انہیں اس کے ذریعے سے فتنے میں نہ ڈال جو تو نے مجھے نہیں دیا ہے، منع کر دیا ہے مجھ سے. اللہم صل علی محمد و آلہ و طیب بقضائک نفسی. ابھی جو ذکر ہو رہا تھا اس سے پہلے دو حصوں میں، یہ ذکر ہو رہا تھا تکاثر کا، جتنا مال دنیا ہے سب تکاثر ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ جس کی کثرت، انسان اس کو کثرت گنتا ہے اور گن گن کر دوسرے سے مقابلہ کرتا ہے. تو امام علیہ السلام کس چیز پر خوش ہیں؟ مجھے نہیں دیا تم نے، اور نہیں دیا، دوسرا جو معرفت نہیں رکھتا وہ میرے نہیں دیے جانے کو کس نظر سے دیکھے گا؟ یہ محروم ہے، یہ حقیر ہے. میں یہ بھی نہیں چاہتا کہ وہ اس نظر کی وجہ سے فتنے میں مبتلا ہو، خراب ہو، میں یہ نہیں چاہتا. اب تکاثر سے کوثر کی طرف، ٹھیک ہے، اب کس طریقے سے یہ کنورژن کیسے؟ اللہم صل علی محمد و آلہ و طیب بقضائک نفسی. قضا سمجھتے ہیں نا، کہ یعنی خدا کا وہ حکم جو پورا ہو جائے، یعنی تیرے پورے ہونے والے قضا کیا ہو، جتنی چیزیں بھی میری زندگی میں اپنے انجام تک پہنچے اس کے ذریعے سے کیا ہو، میرا نفس طیب ہوتا رہے. تکاثر سے انسان کوثر کی طرف جاتا ہے، تو یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ چیز لے کے دوسری چیز دے دی، جو ابھی ہم نے ولایت کی اس میں، کہ ان خدا کا طریقہ کیا ہے، عطا کرنے کا، آپ کو بلند کرتا ہے اور آپ بلند ہو کے نعمت کو حاصل کر لیتے ہیں. تو تیری قضا میرے نفس کو طیب بنا دے. وَوَسِّعْ بِمَوَاقِعِ حُکْمِكَ فَدْرِي، اور جتنے بھی تیرے احکامات جاری ہوں وہ میرے سینے کو وسیع کر دیں. یہ فضیلت انسان، میرا نفس طیب ہوتا جائے تیری قضا کے ذریعے سے، تیرے حکم کے ذریعے سے میرا سینہ وسیع ہوتا چلا جائے. وَحَبْ لِيَ الثِّقَةَ، اور مجھے وہ کامل بھروسہ عطا کر. لِأَقِرَّ مَعَهَا، کہ میں پرسکون ہو جاؤں، قرار حاصل کروں. قرار یعنی پرسکون ہو جاؤں، کس بات سے؟ بِأَنَّ قَضَاءَكَ لَمْ يَجْرِ إِلَّا بِالْخَيْرِهِ، اس بات میں میں پرسکون ہو جاؤں کہ تیری قضا جاری نہیں ہوتی مگر خیر کے ساتھ. کامل بھروسہ ہو میرا اس چیز پر. وَجْعَلْ شُكْرِي لَكَ عَلَى مَا زَوَيْتَ عَنِّي، اور میرے شکر کو قرار دے اس چیز پر جو تو نے مجھے نہیں دی. اوفر من شکری ایاک علی ما خولتنی، اس سے زیادہ جو تو نے مجھے دیا ہے. تکاثر کے نہ دینے پہ شکر، ٹھیک ہے، اور یہ چیز مجھے دے، میرا نفس پاک ہو، میرا سینہ وسیع ہو، اور مجھے وہ کامل بھروسہ اور اطمینان نصیب ہو جائے کہ تیری کوئی قضا جاری نہیں ہوتی. الا بخیر، مگر خیر کے ساتھ. اور اس کے بعد وعصمنی، اور مجھے عصمت میں لے لے، یعنی پناہ گاہ میں اپنی لے لے. کس چیز سے؟ من ان اظن بذی عدم خصاصت، کہ میں اس کو، ذی عدم جس کے پاس کچھ نہیں ہے، مطلب ایک تو ہے نا کہ کچھ ہے یا کم ہے، عدم بالکل خالی ہے دنیاوی نعمتوں اور مال سے، اس کو میں خسیس یعنی پست نہ سمجھنا شروع کر دوں. مجھے اس میں اپنی پناہ میں لے لے اس مصیبت سے. وعصمنی، عصمت کا تعلق، عصمت یعنی قلعہ جو ہے، پناہ گاہ، مجھے پناہ میں لے لے کہ میں جو صاحب عدم ہے، کچھ نہیں رکھنے والا، اس کو خسیس سمجھنا شروع کر دوں. او اظن بصاحب ثروت فضلا، اور جو صاحب ثروت ہے اس کو بافضیلت سمجھنا شروع کر دوں، اس سے مجھے اپنی پناہ میں لے لے. فَإِنَّ الشَّرِیفَ مَنْ شَرَّفَتْهُ طَاعَتُكَ، کہ پس بے شک شریف وہ ہے جسے تیری اطاعت کا شرف حاصل ہوتا ہے. وَالْعَزِيزَ مَنْ أَعَزَّتْهُ عِبَادَتُكَ، اور عزیز وہ ہے جسے تیری عبادت باعزت بنا دے. نہ کہ تکاثر، کہ جس کے پاس نہیں ہے اسے خسیس سمجھنا شروع کر دوں، اور جس جو صاحب ثروت ہے اسے بافضیلت سمجھنا شروع کر دوں. شرافت تیری اطاعت کے ذریعے سے، عزت تیری عبادت کے ذریعے سے. اور اب آخری ٹکڑا، کوثر، ٹھیک ہے، تکاثر پہلے، تکاثر کے نہ ہونے پہ شکر. جو صاحب تکاثر ہیں ان کو بافضیلت نہ سمجھنا. میری ذات ترقی ہو، طیب ہو، سینہ وسیع ہو، خدا کی قضا و قدر پہ بھروسہ کامل ہو. اب آخری چیز، اب کوثر کیا چیز ہے، ٹھیک ہے نا، پہلی تکاثر، دوسرا کنورژن، تیسرا کوثر، یعنی آخر میں کوثر. فَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَمَتِّعْنَا بِثَرْوَةٍ لَا تَنْفَدْ، درود و سلام محمد و آل محمد پر. ومتعنا، ہمیں وہ متاع یعنی دولت عطا کر، بثروت لا تنفد، جو کبھی ختم ہونے والی نہ ہو. وہ کون سی دولت ہے؟ قرآن کریم میں سورہ نحل میں بالکل یہ جملہ ہے کہ ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو کچھ تمہارے ہاتھ میں سب ختم ہے، جو خدا کے پاس ہے وہ باقی ہے. تو فرما رہے ہیں ومتعنا، ہمیں دولت مند بنا دے، بثروت، اس دولت سے، لا تنفد، یعنی ہمارے ہاتھ والی نہیں، جو تیرے ہاتھ والی دولت، وہ دولت دے. یہ کوثر ہے. وَأَيِّدْنَا بِعِزٍّ لَا يُفْقَدْ، اور ہماری تائید فرما، مدد فرما اس عزت سے جو کبھی فنا ہونے والی نہیں ہے، فاقد ہونے والی نہیں ہے، یعنی ہم تیری عزت کے سائے میں آ جائیں. وَأَسْرَحْنَا فِي مُلْكِ الْأَبَدِ، اور ہماری سرمایہ کاری کہاں فرما؟ ملک ابد میں، نہ کہ ملک فانی میں. یہ کوثر ہے کہ جو ملک ابد میں سرمایہ کاری کرتے ہیں، ہمیشہ باقی رہنے والی عزت کے سائے میں باعزت ہوتے ہیں، اور اس دولت و ثروت کو تلاش کرتے ہیں اور حاصل کرتے ہیں کہ جو کبھی ختم ہونے والی نہیں. یہ کوثر مجھے اتنا اچھا لگا یہ کہ جو انہوں نے یہ ٹائٹل دیا خوبصورت، اور آخر میں پھر توحید ہے باری تعالیٰ کے دو چار جملے، کہ یہ ولایت ہے، ولایت معصوم ہے.
پورے اسلام پوری زندگی
جی، یہ ولایت معصوم ہے کہ ان، اگر آپ ان پانچ آیتوں اور چار روایتوں کو جمع کر لیں نا انشاءاللہ، اور اس پہ غور کر لیں، پوری ولایت آپ کو سمجھ میں آئے گی.
ہمارا تو
کہ ولایت کہتے کس چیز کو ہیں، ولایت کا کنسیپٹ کیا ہے، قرآن کس ولایت کی بات کرتا ہے، معصوم کس ولایت کی بات کرتے ہیں، کس طریقے سے اپنے سے قریب کرتے ہیں. تو بہت ماشاءاللہ، خدا ان علماء کو جزائے خیر دے اور بہترین اجر دے.
یہ عالم حضرات کو نہیں بتاتے یہ سب، حالانکہ صحیفہ کاملہ ہم نہیں پڑھے، لیکن بس وہ ایسا ہے کہ اردو میں پڑھتے چلے گئے.
خوبصورت، اچھا.